سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی، وہ در کھلتا ہے آج بھی، روح کی جمع ہے، اور اس شعر میں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش سے بہت پہلے تمام روحوں کو پیدا فرمایا، اور پھر ان تمام ارواح کو اپنے سامنے حاضر فرمایا اور ان سے سوال کیا، الست بربکم، اپنا دیدار نصیب فرمایا، اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی کہ تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتا دیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. اب انسان دنیا میں آ کر غفلت کا شکار ہو گیا، لیکن اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں پیدا کرتے ہیں اولیاء اللہ کو، تاکہ وہ پہلے کا جو سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا تمام روحوں کو، تو وہ جو غفلت کی نظر ہو چکا ہے وہ پھر سے تازہ ہو جائے، تو ان کی صحبت میں رہ کر وہ درد جو ارواح کی کلیوں کو ملا تھا، بند کلیاں تھیں، لیکن خدا تعالی نے اپنا دیدار کر کے ان کو کھلا دیا اور ان سے خوشبو پھوٹتی ہے آج بھی، تو اولیاء اللہ کی صحبت میں یہ درد آج بھی ملتا ہے، وہ خوشبو آج بھی مہکتی ہے. وہ درد جو ارواح کی کلیوں
نظر دیکھیے ساتھ
جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے, جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے, سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا کی تعلق اور اس کی صحبت کی برکت سے یہ مشاہدہ بھی ہے کہ اگر کہیں بھٹک بھی جائے گا لیکن ان کی نظر اور ان کی دعائیں رائے گا نہیں جاتی, گر جاتا ہے لیکن پھر سنبھل جاتا ہے.
جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر
ہاں, وہ درے میں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بعنوان الہامات ربانی سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے مکہ شریف میں حضرت والا ہردوئی دامت برکاتہم سے سوال کیا, حضرت مولانا شاہ ابراہ الحق صاحب رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ حضرت عصر کی نماز کے بعد حضرت شیخ الحدیث کی مجلس ہو رہی ہو تو اس مجلس میں جاؤں یا طواف کروں, کیونکہ کعبے کا طواف اور زیارت تو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آنکھوں میں جاڑا پڑا ہو یعنی جالا, آنکھیں خراب ہوں, تو پہلے تلاوت کرو گے یا ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ لہذا پہلے حضرت شیخ کی مجلس میں جاؤ, پھر طواف کی تجلیات اور انوارات اور ہی محسوس ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ شیخ کی صحبت اور شیخ کی مجلس کے لیے تمام نفلی عبادات کو موقوف کر دینا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے تبارک الذی, برکت والا ہے اللہ, اور تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والا ہے اللہ جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے. اب برکت کے کیا معنی ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے برکت کا ترجمہ فیضان رحمت الہیہ کیا ہے, اللہ تعالی کی رحمت کی بارش. اللہ کا نام اتنا برکت والا ہے کہ محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس اسم اعظم اللہ ہی ہے, فرمایا کہ اسم اعظم اللہ ہی ہے, شرط یہ ہے کہ اللہ اس طرح کہو کہ قلب غیر اللہ سے خالی ہو. ایک ہی شرط ہے کہ قلب غیر اللہ سے, فانی حسینوں سے, سڑنے گلنے والی لاشوں سے پاک کرایا جائے. لیکن یہ بتاؤ, جب کشتی میں پانی بھر جاتا ہے تو کشتی خود پانی نکالتی ہے یا کوئی دوسرا شخص ڈبا ڈال کر پانی نکالتا ہے؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو میرا دل صاف مجلہ ہو جاتا ہے. حضرت نے فرمایا جی ہاں, میں آپ کا دھوبی ہوں, آپ روح گندی کر کے لاتے ہیں, اشرف علی اس کو دھو دیتا ہے. یہ ہے اہل اللہ کا مقام. اللہ والوں کی صحبت کی تاثیر کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات ربانی میں لکھتے ہیں کہ اگر گناہوں کا پہاڑ کسی کے سر پر ہو تو کسی صاحب نسبت اللہ والے کے پاس جایا کرے, اس کی صحبت میں رہے, انشاءاللہ اس کے گناہوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, اندھیرے چھٹ جائیں گے, یہاں تک کہ اس آفتاب ہدایت اور ان کی نسبت باطنی کے سورج کی شعاؤں سے تمہارے گناہوں زدہ دل روشن اور منور ہو جائیں گے. ارشاد فرمایا کہ اہل ارتداد کے مقابلے میں یعنی مرتد لوگوں کے مقابلے میں جو دین سے پھر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو پیدا کرنے کا اعلان فرمایا ہے ان کی دو صفت بیان فرمائیں, یحبہم ویحبونہ, اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. جب یہ محبت بندے کو مالک سے ہو جائے گی تو وہ ارتداد یعنی پھر جانے سے, دین سے پھر جانے سے محفوظ ہو جائے گا, بے وفائی سے نجات پا جائے گا, اب کبھی محبوب سے بعد یعنی دوری پر راضی نہیں ہو سکتا. اگر کبھی گٹر میں گر بھی گیا تو نہا دھو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ کر اللہ کو یہ کہتا ہوا پھر راضی کر لے گا, اللہم لک العتبہ حتی ترضا, اے اللہ آپ کو ناراض ہونے کا حق حاصل ہے لیکن ہم پر فرض ہے کہ آپ کو راضی کریں. اسی طرح شیخ کو بھی حق ہے کہ اگر شیخ مرید کی اصلاح کی غرض سے کبھی ناراض ہو جائے تو مرید پر فرض ہے کہ شیخ کو راضی کرے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو محبت للحق ہوتی ہے وہ بالحق ہوتی ہے, جو محبت للہ ہوتی ہے وہ باللہ ہوتی ہے. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. ارشاد فرمایا کہ جب حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے تو حکیم الامت حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بڑے خلفاء آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، کیونکہ خواجہ صاحب حضرت کے بہت اجل خلیفہ اور بہت کچھ تھے۔ اس وقت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا تھا، مرض عشق کا کیا مبارک مرض ہے، مرض عشق کا کیا مبارک مرض ہے، عیادت کو کیا کیا حسین آ رہے ہیں، مرض عشق کا کیا مبارک مرض ہے، عیادت کو کیا کیا حسین آ رہے ہیں۔ یہاں حسین سے مراد باطنی حسین ہے، اللہ والے مراد ہیں۔ یہ مقام حضرت خواجہ صاحب کو کیوں ملا؟ کیونکہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے زبردست عاشق تھے، حضرت کے الفاظ عشق کی وجہ سے بعینی ہی یاد رہتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور کیفیات تک اسی لیے یاد رہتی تھی کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی۔ خواجہ صاحب کو عشق شیخ کا انعام یہ ملا کہ غیر عالم ہو کر بھی علماء کی مجلس کے میر مجلس ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پانچ خلفاء ایک ہی وقت میں اکٹھے ہوئے، حضرت پھول پوری رحمہ اللہ، حضرت شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم، اور چھٹے خلیفہ خود حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان میں چار تو بڑے بڑے علماء تھے اور حضرت ڈاکٹر صاحب جیسی بزرگ ہستی موجود تھی۔ یہ بات حضرت والا ہردوئی دامت برکاتہم نے خود مجھے بد سنائی کہ سب خاموش تھے اور صرف خواجہ صاحب بول رہے تھے۔ عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بعض وقت آدمی علم رکھتے ہوئے بے عمل ہو جاتا ہے، کسی فعل کے بارے میں جانتا ہے کہ گناہ ہے، گندا کام ہے، لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہے، اور بعض وقت عمل کرتے کرتے بے عمل ہو جاتا ہے۔ شیطان کتنا عبادت گزار تھا لیکن بے عمل ہو گیا۔ سایہ رہبر کے بغیر ذکر حق بھی خطرناک ہے، شیطان کو اس کی عبادت نے نفع نہیں دیا، لہذا اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا ذکر حق کرنے سے ہزار درجے بہتر ہے، کیونکہ اگر کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہے تو ذکر و عبادت کرنے سے نفس میں بڑائی آ سکتی ہے، اور اس کے برعکس کسی اللہ والے کے پاس رہبر کے سائے میں بیٹھنے سے اخلاص عطا ہوتا ہے، کیفیت احسانی عطا ہوتی ہے۔ کیفیت احسانی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں اس کی شرح فرمائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھتا تو اللہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے۔ تو عبادت میں، عبادات میں، بلکہ پوری زندگی میں، اپنے 24 گھنٹے کی ہر سانس میں یہ استحضار رکھنا بڑے لوگوں کا کام ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم ہم نہیں دیکھتے تو اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ چیزیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں، بلکہ 24 گھنٹے کی ہماری جو زندگی ہے اس میں یہ ترقی کا معاملہ ہے کہ عبادات میں بھی کیفیت نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے، لیکن کمال اس میں یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو یہ استحضار رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل استحضار، کامل احسان نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ تین چیزیں ہیں، ایمان، اسلام اور احسان۔ ایمان تو اللہ کے فضل سے مل گیا، اسلام کے احکامات بھی کتابوں سے سیکھ لیے، لیکن کیفیت احسانی اہل اللہ کے قلوب سے ملتی ہے۔ کیفیت احسانی کس کو کہتے ہیں؟ احسان کی یہ تعریف علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، لیکن الفاظ میرے ہیں، یعنی مشاہدہ حق ایسا غالب ہو جائے کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے منہ سے ایک بات نکل گئی کہ اب خانقاہ چمک جائے گی. حضرت نے ان کو بہت ڈانٹا کہ خواجہ صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میری قدر نہیں کی. پھر فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے کافر بادشاہ مسلمان ہو کر اشرف علی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں تب بھی اشرف علی کی عبدیت اور بندگی کے زاویہ قائمہ 90 ڈگری میں ایک اشاریہ فرق نہیں آئے گا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا شیخ محتاج ہے مریدوں کی تعداد کا؟ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اگر ساری دنیا میں میرے شیخ کا کوئی ایک بھی مرید نہ ہو بلکہ سارے مرید اپنی بیعت توڑ کر میرے شیخ کو چھوڑ کر چلے جائیں تب بھی ہم شیخ کو نہیں چھوڑیں گے. شیخ کو اپنی نظروں سے پہچانو، دنیا کے مرید ہونے سے عقیدت مت رکھو. حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کا ایک مرید بھی نہیں تھا، لیکن مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ان کی آنکھوں سے پہچان گئے کہ یہ کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے. حضرت شمس نے بہت چھپایا لیکن مولانا رومی اپنی نظروں سے پہچان چکے تھے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. اتنا عظمت والا مالک، سارے جہان کا پالنے والا، ساری دنیا کائنات کا رب فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، یعنی دنیا میں ظاہری طور پر جو لوگ تمہاری پرورش کر رہے ہیں ان کا بھی حق ادا کرو. جو بھی ماں باپ کے ساتھ، استادوں کے ساتھ، شیخ کے ساتھ بے ادب ہوگا اس کی اصلاح نہیں ہوگی. جس طرح سے ماں باپ کو اذیت پہنچانا حرام ہے، اسی طرح سے دینی مربی کا بھی ادب اور احترام اسی آیت سے ثابت ہے، کیونکہ شیخ بھی پالتا ہے. ماں باپ جسم کو پالتے ہیں، شیخ روح کو پالتا ہے. وہ ظاہری مربی ہیں، شیخ باطنی مربی ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اپنے شیخ اور دینی مربی کو ایک نظر محبت سے دیکھ لینا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے دوستو کہ مفتی محمد حسن امرتسری رحمت اللہ علیہ، بانی جامعہ اشرفیہ لاہور، حافظ قرآن، اتنے بڑے عالم، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ اے میرے مرشد حکیم الامت تھانوی، اگر میں 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں سجدے میں پڑا رہوں اور ایک نظر آپ کو دیکھ لوں تو اس ایک نظر کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. آہ، پیغمبر علیہ السلام کی یہی نظر تو تھی جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نگاہوں سے بھر دی رگو پے میں بجلی، نظر کر ترق تپا ہو رہا ہے. نگاہوں سے بھر دی رگو پے میں بجلی، نظر کر برق تپا ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان رجال یختلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الظأن من اللین السنتهم احلى من السکر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله أبي يغترون أم علي يجترئون فبی حلقت لأبعثن على اولئک منهم فتنة تدعو الحلیم فیہم حیران. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دین کے ذریعے دنیا داروں کو دھوکہ دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دمبوں کی کھال کے کپڑے پہنیں گے، یعنی موٹے موٹے کپڑے مثلا کمبل وغیرہ کے، تاکہ لوگ ان کو عابد اور زاہد اور تارک دنیا سمجھیں. ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں اور نرم ہوں گی، یعنی ان کی باتیں خوشگوار لذیذ اور نرم ہوں گی، لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے سے دل ہوں گے، یعنی سخت اور بے رحم. اللہ تعالیٰ اس کی نسبت فرماتا ہے، کیا یہ لوگ مجھ کو دھوکہ دیتے ہیں یا میرے ڈھیل دے دینے کے سبب سے مغرور ہو گئے ہیں؟ میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر انہی میں سے بلا و فتنے کو مسلط کر دوں گا، یعنی ان پر ایسے حکام اور عمراء یا اشخاص کو مقرر کروں گا جو ان کو مصائب اور آفات میں مبتلا کر دیں گے. ایسی بلا اور فتنہ کہ عقل مند و دانا اشخاص اس کے دفاع کرنے سے عاجز اور حیران ہوں گے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے خصوصی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب کوئی نیک کام کریں، مثلا مدرسہ، مسجد بنوانا، وعظ کہنا وغیرہ، تو خالص نیت رضائے الہی کا قلب میں استحضار کریں. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اعمال میں بغیر صحبت اہل اللہ کے اخلاص نہیں پیدا ہوتا، لہذا ہر شخص کو صحبت بزرگان دین کا اہتمام کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی سنتیں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے. آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہو. سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی الگ سے شان بنا کر نہ رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے. اگر کوئی غریب آتا یا کوئی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سڑک کے کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے. نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی آواز آتی، خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی. گھر والوں کا بہت خیال رکھتے کہ کسی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کباڑ کھولتے، آہستہ سے باہر چلے جاتے. اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے. جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اکثر نیچے ہی رہا کرتی تھی، اوپر کی طرف کمی اٹھا کرتی تھی. جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کرتے. نشدی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بعض واقعات جو بوقت ولادت شریفہ میں ہوئے. تیسری روایت ہے کہ ابو نعیم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اور وہ اپنی والدہ شفا سے نقل کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں پر آئے اور موافق معمول بچوں کے آپ کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ کہتا ہے رحمک اللہ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. شفا کہتی ہیں کہ تمام مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے روم کے بعض محل دیکھے. پھر میں نے آپ کو دودھ دیا، یعنی اپنا نہیں بلکہ آپ کی والدہ کا، کیونکہ شفا کو کسی نے مرضعات میں ذکر نہیں کیا، اور لٹا دیا. تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ مجھ پر ایک تاریکی اور رعب اور لرزہ چھا گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری نظر سے غائب ہو گئے. سو میں نے ایک کہنے والے کی آواز سنی کہ کہتا ہے کہ ان کو کہاں لے گئے تھے. جواب دینے والے نے کہا کہ مشرق کی طرف. وہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کی عظمت برابر میرے دل میں رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بس اول اسلام لانے والوں میں ہوئی. شیطان ہمیشہ دنیا کی رنگینیوں میں پھنساتا رہتا ہے، تو ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ حلال مزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا. مباح چیزیں بہت ہیں، منع کی ہوئی چیزوں سے بہت زیادہ ہیں حلال چیزیں جن کا انسان لطف اٹھا سکتا ہے. اور سب سے بڑی لطف کی چیز تو بلا شبہ عبادت ہے، اللہ کا نام لینا ہے. مگر چونکہ طبیعتیں بدل چکی ہیں، طبیعتیں خراب ہو چکے ہیں، نفس کے شر سے مغلوب ہو گئے ہیں، اس لیے عبادات میں جی نہیں لگتا، عبادات میں مزہ نہیں آتا، عبادات میں نور محسوس نہیں ہوتا. تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بڑے ارحم الراحمین ہیں، دل نہ لگنے پر عبادت میں اور زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں، اور زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. اور جو اس میں دل لگنے لگ جائے تو وہ ایک نعمت مستزاد ہے، عقل کی علامت ہے، عقل سلیم کی علامت ہے. بہرحال یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو منع فرمایا ہے، بری چیزوں کو منع فرمایا ہے، گناہ کو منع فرمایا ہے، اور حلال چیزوں کا جتنا انسان اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق لطف اٹھانا چاہے تو لطف اٹھا سکتا ہے. اور نیکیوں اور عبادت کا یہ خاصہ ہے، گناہوں سے بچنے کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی کو بھی پر لطف بنا دیتے ہیں، پر سکون بنا دیتے ہیں، بعافیت بنا دیتے ہیں، اور ہر پریشانی اور ہر دشواری سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کے کاموں میں آسانی فرماتے ہیں، اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اس کے کاموں کی پیچیدگیوں کو دور فرما دیتے ہیں، اور زندگی اس کے لیے سہل فرما دیتے ہیں. تو بس بات اتنی ہے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، جن کے متعلق معلوم ہے کہ 950 برس کی حیات آپ کو نصیب ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے نوح دنیا میں کتنا رہے، تو عرض کریں گے کہ یا اللہ ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا. تو اتنی طویل عمر کے متعلق حضرت نوح علیہ السلام یہ فرمائیں گے. تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، یہ بالکل وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح ہو جیسے مسافر رہتا ہے، بلکہ اس طرح کہ کوئی گزرگاہ سے گزرنے والا مسافر جو گزرتا ہے گزرگاہ سے، تو اس گزرگاہ کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے، اور وہاں پر اپنے اگر مسافر ہوتا ہے تو اپنی تھوڑی دیر کی راحت کے لیے تو وہ انتظام کرتا ہے، لیکن گزرنے والا تو بالکل بھی اپنی راحت کا انتظام کو سوچتا بھی نہیں ہے، بس گزرتا چلا جاتا ہے. تو یہی گزرگاہ ہے دنیا، اور اسی گزرگاہ کے دوران اس میں ہمارا امتحان ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ یاد رکھ لینا چاہیے. تو اور اس سے بہت بچنا چاہیے کہ بعض لوگ ان لوگوں کی لالچ اور حرص میں، کہ جو لوگ خوب مال کماتے ہیں اور ان کے پاس بظاہر عیش و عشرت کے سامان بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بظاہر وہ خوش و خرم بھی نظر آتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ نہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ گناہوں سے بچتے ہیں، جب پھر بھی ان کو خدا تعالیٰ اتنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں تو ہم پھر کیوں عبادت کریں، کیوں ہم گناہوں سے بچیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سب باتیں بتلا دی ہیں. اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور اس کی تفسیر جو اہل حق کی ہوتی ہے کچھ اس کا مطالعہ کیا کریں، تو یہ سب باتیں بالکل سلجھ جائیں گی. الجھنے ہیں وہ سلجھ جائیں گی، سلجھن بن جائے گی، اور پھر سارا شریعت کا راستہ صاف ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جگہ جگہ کہ ہم کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں اور ان کو عیش و عشرت کے سامان میں اور دولت میں اور حسین عورتوں میں اور شراب و کباب میں ہم نے ان کو مست کر دیا، تاکہ ان کا کفر اور بڑھ جائے اور ان کو ہم پھر دوہرا عذاب دیں. اسی طرح سے جو مسلمان ہے اس کی خاصیت تو یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالی وہ ہمیشہ کے لیے ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ گناہگار ہوگا تو دوزخ میں اس کی سزا بھگت کر پھر جنت میں چلا جائے گا. اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو اپنے خاص فضل و رحمت سے دخول اولی جنت میں ہی نصیب فرما دیں، تمام گناہوں کو معاف فرما دیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر منحصر ہے، لیکن بندے کو چونکہ علم نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائیں گے، لہذا مومن کو تو زیر دیتا ہی نہیں کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو. اور چونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتے ہیں، اللہ ہی روٹی دیتے ہیں، اللہ ہی صحت دیتے ہیں، اللہ ہی عزت دیتے ہیں، تمام نعمتیں دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، تو ان کی نافرمانی کرنا شرم و حیا اور غیرت کے بھی خلاف ہے، ان کی نمک حرامی کرنا کتنا بڑا جرم ہے. لہذا مومنوں کے اندر بھی اس سے سبق لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے توبہ و استغفار نہیں کرتے ہیں اور گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں، توبہ و استغفار نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، تو ان کے ساتھ بھی پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ عیش و عشرت کے سامان اور دولت اور ان کی ترقی بڑھتی رہتی ہے، لیکن غفلت میں وہ پڑے ہوتے ہیں اور خدا نخواستہ پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آ جاتی ہے، پکڑ آ جاتی ہے. لہذا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ جس کو دیکھو کہ گناہوں کے باوجود اس کے عیش و عشرت میں اور اس کی دولت میں اور اس کی ترقی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ڈر جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں اس کے لیے ڈھیل نہ ہو، کہ جس کی سرکشی کرتے کرتے سرکشی بڑھ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرماتے ہیں. بعض اوقات دنیا میں بھی گرفت فرما دیتے ہیں، اور وہ گرفت اس لیے ہوتی ہے بوجہ رحمت کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن اگر وہ رجوع نہیں کرتا ہے پھر اس کی گرفت آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں. لہذا شیطان یہ دھوکہ بہت دیتا ہے، اور لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم کہ وہ تو گناہوں میں بھی ہیں پھر بھی خوش ہیں، پھر بھی کھا پی رہے ہیں، خوب ہنسی اڑا رہے ہیں، اور بظاہر ان کی زندگی خوب مزے میں گزر رہی ہے، لیکن ایسا عموماً تو ہوتا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ راحت اور سکون کا تعلق تو دل سے ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور یہ بنگلے اور نوکر چاکر جو ہیں یہ اسباب راحت ہیں، راحت سے ان کا تعلق نہیں ہے، راحت کا تعلق تو قلب سے ہے. کہ فرمایا کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کے ہزاروں پریشانیوں کے باوجود، ارد گرد کے مختلف حالات کے باوجود اس کے دل کو پرسکون رکھتے ہیں. ہاں فرماتے ہیں کہ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. خدا تعالیٰ اپنے اولیاء کو غموں سے محفوظ رکھتے ہیں، ان کے دل کو پرسکون رکھتے ہیں، اور ان کو ہموار طریقے سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری کرتا رہتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوں گے، اور محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی. تو یہی تو اصل کامیابی ہے. پس شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ جو اور لوگ جس طرح گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی بظاہر خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم بھی کیوں نہ انہی کی طرح زندگی گزاریں. لیکن میرے عزیزوں، تھوڑی دیر کو صبر کر لو. دنیا بہت تھوڑی ہے، بہت عارضی ہے، اور اس کا نشہ البتہ شیطان نے گناہوں کا نشہ ایسا ڈال رکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھئی کون صبر کرے، ابھی تو آج تو عیش سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے. کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی والا کہنے والا بہت پچھتائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس دھوکے سے کہ وہاں جو جب آنکھ بند ہوگی تو اس کے بعد کچھ اور ہی دنیا ہوگی، کچھ اور ہی حالات ہوں گے، بالکل بے کسی اور عاجزی کا معاملہ ہوگا. ہم وہاں نہ اپنے کسی رشتہ دار کو پکار سکیں گے، نہ اپنی مالی حیثیت سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے، نہ اپنے کوئی برادری کی حیثیت، مثلا چودھری، ملک صاحب، بٹ صاحب، یہاں جو عزت ہے وہاں وہ عزت نہیں ہوگی. بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز تو وہی ہوگا جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہوگا. لہذا بھائی، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو ہمیشہ یہی سبق دیا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں، جان کی بازی. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کر اور موت تک صرف اللہ کی عبادت ہی کرے، مثلا سجدہ ہی میں پڑا رہے پیدائش سے لے کر موت تک، تب بھی قیامت کے دن اس کو حسرت ہوگی کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کی اور عبادت کر لیتا. تو میرے عزیزوں، اس حسرت سے بچنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ بڑے نوازنے والے ہیں کہ فرائض اور واجبات اور سنن موکدہ جو ادا کر لیتا ہے تو اس نے سمجھو کہ بہت بڑا کام کر لیا، بہت بڑا کام کر لیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اپنی رحمت سے. تو لیکن جو ہے نوافل پر خدا تعالیٰ نے کوئی زجر نہیں رکھا، کوئی جبر نہیں رکھا. ہاں اگر ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے سختی تو گناہ سے بچنے میں ہے. گناہ کرنے سے بہت بچنا چاہیے، اور یہ بڑی عبادت ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ گناہوں سے بچنے والا اعبد الناس ہے، یعنی بہت بڑا عبادت گزار ہے. مگر بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس پہلو کو بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خالی بیٹھے رہنا بھی کوئی عبادت ہے. لیکن ایک شخص خالی بیٹھا ہے بظاہر، لیکن دل اس کا اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے. یوں تو شیطانی خیالات بھی آ سکتے ہیں، گندے خیالات بھی آ سکتے ہیں، اس میں مشغول بھی ہو سکتا ہے، حرام مزے لے سکتا ہے، لیکن اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیے بیٹھا ہے. بظاہر خالی ہے لیکن بہت بڑی عبادت میں مشغول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کامل نصیب فرمائے، اور اپنی نسبت خاصہ سے ہم سب کو نوازے، اور حسرت قیامت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا نسبت بھی دے، ارتقاء نسبت بھی دے، اور بقائے نسبت بھی دے، اور ارتقاء نسبت بھی دے. اپنی نسبت کاملہ ہم سب کو عطا فرمائے. نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے، اگر خطا ہو جائے تو رو رو کر ان کو منائیے، اور واپس پھر ان کی گلی میں آ جائیے، پھر ان کے کوچے میں آ جائیے. جائیں گے کہاں؟ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھول رکھا ہے، اور توبہ کے دروازہ بھی عظیم الشان نعمت ہے. فرماتے ہیں کہ مرکب توبہ عجائب مرکب است، کہ توبہ کی جو سواری ہے، جب بندہ زمین پر توبہ کرتا ہے اور آہ نکالتا ہے ندامت کے ساتھ اور آنسو بہاتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، تو اسی وقت تا فلک تازت بیک لہجہ پست، کہ اسی وقت جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر جو فرشی ہے وہ عرشی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا محبوب رکھتے ہیں اپنے بندے کی توبہ کو. تو کوئی فکر نہیں ہے, خطا کرنا اور ہے, وہ تو بہت برا ہے, گناہوں پر جسارت بھی بری ہے, مگر مایوسیاں کفر آیا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ گناہوں پر جسارت نہ کرو, جری مت ہو جاؤ کہ ہم توبہ کر لیں گے, نہیں, اس کے بسارے پر گناہ کرنا تو بہت بڑی بے وقوفی ہے. ہاں گر جاتا ہے انسان, گناہ کر بیٹھتا ہے, تو اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, اور توبہ کرنے والوں کے لیے یہ انعام عطا فرمایا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں, پیارا بناتے ہیں, مقبول بناتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہوں سے توبہ جب انسان ایک مرتبہ کر لے, سچی توبہ یعنی ندامت بھی ہو اور گناہ سے انقطاع بھی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو, تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے اور پھر غلطی سے گناہ کر بیٹھتا ہے تو پچھلی توبہ اس کی باطل نہیں ہوتی. جس مقام پر خدا تعالیٰ نے اس توبہ کی برکت سے اس کو پہنچایا ہوتا ہے تو وہ اس مقام سے نیچے نہیں آتا, بلکہ توبہ کر کر پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے. اللہ کے راستے میں جس طرح زمینی راستہ انسان طے کرتا ہے کہ تھوڑی دور جا کر بالفرض وہ گر گیا تو پھر کپڑے جھاڑ کر وہیں سے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے, واپس زیرو پوائنٹ پر تو نہیں آتا, جہاں سے چلا تھا وہاں تو نہیں آ جاتا, توبہ کر کر پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح گرتے پڑتے ہی صحیح, لیکن جو ہے ایک مدت تک وہ گرتا پڑتا تو رہتا ہے, پھر خدا تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی کھینچ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ اس پر رحم کھاتے ہیں کہ میرا بندہ کب تک گرتا پڑتا رہے گا, چوٹیں کھاتا رہے گا. اللہ کو رحم آ جاتا ہے کہ بندہ میرا صادق ہے, سچی طلب رکھتا ہے, گو کہ نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے لیکن توبہ بھی کرتا ہے, معافی بھی مانگتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا ہی لیتے ہیں, پھر اس کو گرتا پڑتا نہیں چھوڑتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گناہوں سے 100% حفاظت کی, خصوصاً آنکھوں کی حفاظت کی, کیونکہ یہ بہت مشکل پرچہ ہے. اسی لیے میرے مرشد نے اس مضمون پر بے انتہا محنت فرمائی ہے, اور چونکہ اس کا انعام بھی بڑا ہے, قرآن پاک میں تو اس کو فرمایا کہ ذالک ازکی لہم, تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے نگاہوں کی حفاظت. تو نگاہوں کی حفاظت جو کرے گا تو پاک کیوں نہ ہوگا, اور سب سے زیادہ پاک کیوں نہ ہوگا. اسی لیے میرے مرشد نے بارہا فرمایا کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا یقیناً وہ اللہ والا ہو جائے گا, اور فرمایا کہ چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کی انتہا کو پا لے گا, یہی ہے ذالک ازکی لہم. اور پھر حدیث قدسی میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ من ترک مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جو میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا. خوف کی کیا علامت ہے کہ اللہ کا خوف ہے کہ تنہائی میں ہے, ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, کیبل ہے گھر میں, یا کوئی بھی گناہ کا آلہ ہے, یا کوئی بھی گناہ کا ذریعہ ہے, اور گھر میں تنہائی بھی ہے, یا رات کا اندھیرا ہے, سب سو رہے ہیں, لیکن اس وقت بھی اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو کہ گناہ کرنے پر مجھے قدرت تو ہے لیکن جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یہ ایسی چیز ہے کہ یہ نگاہ کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جس میں شرم و حیا ہو, اور جتنی نگاہ کی حفاظت کرتا رہے گا اس کی شرم و حیا میں, اللہ تعالیٰ سے شرم حیا میں اضافہ ہوتا رہے گا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا بہت بڑی نعمت ہے, نصف ایمان ہے, اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس میں شرم و حیا ہے اس میں ایمان ہے, اور جس میں شرم و حیا نہیں اس میں ایمان نہیں, دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اور ایک موقع پر فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ اگر تمہارے اندر شرم و حیا ہی نہیں تو پھر جو چاہو کرو, یعنی شرم و حیا والا آدمی تو گناہوں سے محفوظ رہے گا, اور جس میں شرم و حیا نہیں پھر وہ مختلف اقسام کے گناہ بالکل بے تکلف ہی سے کر ڈالے گا, بے حیائی کے ساتھ کر ڈالے گا, کھلم کھلا کر ڈالے گا. گناہوں کی ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ جب گناہ کرتے کرتے انسان جو ہے آگے بڑھ جاتا ہے بہت, تو پھر اس کو احساس بھی نہیں رہتا کہ میں لوگوں کے سامنے گناہ کر رہا ہوں, اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے ایک قصہ سنایا تھا کسی کالج کا, تو فرمایا کہ لڑکوں نے شکایت کی کہ ہمارے استاد بہت گالیاں دیتے ہیں, بات بات پہ گالیاں دیتے ہیں, اول درمیان اور آخر گالیاں ہی گالیاں, بات کم کرتے ہیں گالیاں زیادہ دیتے ہیں. پرنسپل نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ کے خلاف یہ شکایت آئی ہے, تو انہوں نے سب سے پہلے بڑی موٹی سی گالی دے کر کہا کہ کون فلانا کہتا ہے کہ میں گالی دیتا ہوں. تو جو ہے اس طرح کا حال ہو جاتا ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں رہتا کہ میں بے شرمی اور بے حیائی کے کام کر رہا ہوں, اس کو اچھا کام سمجھ کے کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی شرم و حیا عطا فرمائے, ہمارے مرشد کو اللہ تعالی جزائے جزیل عطا فرمائے. فرماتے تھے کہ شرم کی حقیقت کیا ہے, اور بڑی زبردست اور بلیغ باتیں ہم کو سکھلا دیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ ان حقیقت الحیا ان مولاک لا یراک حیث نہاک, حقیقت حیا کی یہ ہے کہ تمہارا مولا تمہیں کبھی اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے. اللہ تعالی ہم سب کو کامل شرم و حیا عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کامل فرما برداری عطا فرمائے. لہذا آنکھ کی حفاظت, اور جیسا کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں یہ مرشد ہی کا مضمون ہے, لیکن چونکہ سر فہرست آنکھ کی حفاظت ہے اس لیے ہمیشہ ہمارے مرشد نے اسی پر زور دیا, کیونکہ اس کے بعد جو تابع چیز ہوتی ہے وہ زبان ہے, زبان کے گناہوں سے بچنا. واللہ یہ عجیب چیز ہے کہ زبان جس طرح آنکھ کی پلک اٹھا لینا کتنا آسان ہے, اسی طرح زبان چلا دینا بھی بہت آسان ہے, لیکن بھائی آنکھ کی بھی پلک کو جو کہ دل کے تابع ہے اس کو دل کے تابع کرنا ہے, اور دل کو اللہ اور رسول کے تابع کرنا ہے, اسی طرح زبان کو بھی دل کے تابع کرنا ہے اور دل کو اللہ اور رسول کے تابع کرنا ہے. اگر دل برباد ہوگا تو زبان بھی بربادی کی باتیں کرے گی, اور آنکھ دل برباد ہوگا تو آنکھ بھی خلاف شرع اٹھے گی, خلاف شرع مہیا اٹھے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنے قلب کی پاکی نصیب فرمائے, اصلاح و تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے. تو وہی گناہوں سے بچنا بس تھوڑے دن کی بات ہے انشاءاللہ تعالی. فرماتے ہیں خواجہ صاحب کے پہنچنے میں ہوگی جو انتہا, پہنچنے میں ہوگی انتہائی مشقت تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. شروع شروع میں چند روزے جہد کن باقی بخن, کہ تھوڑے دن کی محنت ہم کر لیں انشاءاللہ تعالی دل گلاب کی طرح ہلکا ہو جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی اس میں نور ہی نور ہوگا, کیونکہ نیکیوں سے جو نور پیدا ہوتا ہے ہم اکثر آنکھ کے گناہوں سے, زبان کے گناہوں سے, کانوں کے گناہوں سے, ہاتھ پیر کے گناہوں سے اندھیرے میں بدل دیتے ہیں, اس نور کو ضائع کر دیتے ہیں. تو گناہ سے بچتے جائیں گے تو انشاءاللہ نیکیوں کے نور کا ذخیرہ جمع ہوتا رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی نور بن جائے گی, نور والی زندگی بن جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نور والی زندگی عطا فرمائے. اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی عبادت مثبتہ ہم کریں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, قرآن پاک کی تلاوت, اللہ اللہ کرنا, لا الہ الا اللہ کہنا, ہر یا صدقات و خیرات کرنا, جو بھی عبادت ہم کریں اس میں ہم حصول محبت الہیہ کی نیت کیا کریں, کہ ہر عبادت سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے, تو ہم نیت کریں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے, پھر تو دیکھیے مزہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں خوب ترقی ہوگی اور خوب دل لگے گا اور خوب لذیذ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عبادت, اور گناہوں سے خوب بچنا یہ تو بہت ہی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرنا نمازوں میں اور تلاوت میں اور اللہ اللہ کرنے میں اور تحمل کے ساتھ کرنا, یہ ایک بات ضروری ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں جو چاہے تھوڑے ہوں لیکن پابندی کے ساتھ ہوں, دوام کے ساتھ. بعض لوگ شروع ہی اتنے زیادہ نوافل مقرر کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ پھر ان کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے, یا پھر ان کی نیند کم ہو جاتی ہے, چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور غصہ بڑھنے لگتا ہے, تو یہ چیز اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے لگتی ہے, یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر تمام عبادات کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور خود اپنے لیے تنگی لے لیتا ہے. تو بھائی تھوڑا کام ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو, اور زیادہ اہتمام گناہوں سے بچنے کا ہو. بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہماری تھوڑی سی یہ کوتاہیاں ہیں کہ ہم گناہ سے بچنے کو ہلکا عمل سمجھتے ہیں, ہلکی بات سمجھتے ہیں, جبکہ بہت بھاری بات ہے, بہت بھاری بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الہ العالمین ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آج تک جو ہم سے غفلت کوتاہی ہو گئی محض اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو اپنی نسبت خاصہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو عطا نسبت بھی فرما, بقائے نسبت بھی عطا فرما, ارتقائے نسبت بھی عطا فرما. اللہ ہم سب کو خاص تعلق نصیب فرما. اللہ ہم سب کو جلد فرما لے اور نفس و شیطان کے دھوکوں سے مکمل محفوظ فرما دے. اے اللہ مکمل محفوظ فرما دے. اور اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. کروڑہ کروڑہ جنتیں آپ کے ایک کن کہنے سے قائم ہو سکتی ہیں. اے اللہ آپ اپنا خاص فضل فرما دے اور ہم کو دخول اولی جنت الفردوس میں اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما دے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس محض اپنے فضل سے نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا کی زندگی سے لے کر قبر میں جانے تک, قبر سے لے کر محشر اور محشر سے میزان اور پل صراط, اے اللہ تمام تمام رستے کے لیے اے اللہ اپنے فضل سے آپ کافی ہو جائیے اور ہمارے مددگار ہو جائیے. اے اللہ تمام مرحلوں میں, تمام مرحلوں میں اے اللہ تمام مقامات پر آپ اپنا خاص فضل سے اے اللہ ہمارے مددگار بن جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے اولی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. اللہ ہماری بھی کامل اصلاح فرما دیجیے, ہماری اولادوں کی بھی کامل اصلاح فرما دیجیے, ہم کو بھی اللہ والا بنا دیجیے, ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ والا بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اپنا کامل وفادار بنا دے, نمک حلال بنا دے. اے اللہ اپنا پیارا اور مقبول بنا لے. تمام بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما, جنہوں نے فرمائش کی نہیں بھی کی, تمنا کی نہیں بھی کی. اے اللہ سب مسلمانوں کو اللہ تمام بیماریوں سے مکمل حفاظت اور شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اے اللہ تمام بے روزگاروں کو آسان و حلال بابرکت روزی عطا فرما. اللہ جن کو تنگی ہے اس کو بدل دے فراخی سے, مصیبتوں کو بدل دے عافیت سے, غموں کو بدل دے خوشی سے. الہ العالمین ہم سب کے دونوں جہان بنا دیجئے. اے اللہ دنیا بھی بنا دیجئے, آخرت بھی بنا دیجئے, دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے, دونوں جہان کی شرور اور فتن سے, ہر قسم کی پریشانی سے ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما. جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک اور صالح محبت والے, آپس میں ایثار و قربانی والے, حقوق کی ادائیگی والے, دیندار اللہ والے رشتے عطا فرما. اور اللہ جن کے رشتے ہو چکے ان کو ان سب صفات سے نواز دیجیے, ہر برائی سے, ہر بد اخلاقی سے, بدگمانیوں سے ہر خاندان کو کی حفاظت فرما, ہر گھر کی حفاظت فرما. اور جن کے آپس میں نا اتفاقی ہے اللہ اس کو اتفاق سے اور محبت سے مبدل فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہاں وقت کا تبدیل کرنا ہے بھائی, 8:50 پر کل سے مجلس کریں گے انشاءاللہ, تو 8:45 پر ٹیلی فون کر لیا کریں. بعض ٹیلی فون دیر سے آ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ٹیلی فون وقت پر کر لیں, 8:45 پر فون کر لیں اور 8:50 پر انشاءاللہ تعالی مجلس شروع ہو جائے کرے گی. جزاک اللہ.